ناظرین السلام علیکم. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سے یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے احترام والے مہینے قرار دیا ہے، اور وہ ہیں رجب، ذیقعد، ذیلحج اور محرم الحرام. یہ 4 مہینے وہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور اس میں جنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اس میں کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ایک ابتدائی بات یہ کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جب ہوتی ہے، ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، جنوری جب آتا ہے تو اس میں بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں اسلامی اقدار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلامی مہینے، اسلامی سال کی ابتدا ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے؟
میں بہت معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا، اسلام کا کوئی کیلنڈر نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وقت کی علامتیں بنائی ہیں ان میں چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے. سورج بھی گردش کرتا ہے، چاند بھی گردش کرتا ہے. چاند کی گردش مہینوں کے حساب سے مکمل ہو جاتی ہے، سورج کی گردش کو حسابات میں رکھ کر 365 دن میں گردش کی تکمیل کا لحاظ کرتے ہوئے کیلنڈر بنا لیا گیا ہے. تو آپ کے لیے موضوع اصطلاح یہ ہوگی کہ قمری کیلنڈر ہے، ایک شمسی کیلنڈر ہے.
ٹھیک ہے،
کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں ہے.
بالکل صحیح.
یعنی قمری کیلنڈر بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے، اور شمسی کیلنڈر بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے. دونوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، دونوں کے استعمال کے اپنے اپنے مواقع ہیں. قمری کیلنڈر کو آپ کے مذہبی تہواروں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، اس میں بڑی حکمتیں، یعنی رمضان کے روزے ہیں تو وہ قمری لحاظ سے آپ رکھتے ہیں، شمسی کیلنڈر کو استعمال نہیں کرتے.
نہیں کرتے.
شمسی کیلنڈر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی پڑھی لکھی قومیں جو کیلنڈر کو سمجھتی ہوں، تقویم کو سمجھتی ہوں، وہ اس کا حساب کتاب رکھ پاتی تھیں. جو لوگ بدو ہیں، صحراؤں میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان پر جو واضح آثار ہیں وہ اصل میں چاند ہی کے ہوتے ہیں، طلوع غروب کے. تو اس کے نتیجے میں قمری کیلنڈر عام رہا اس طرح کے علاقوں میں. تو قمری کیلنڈر کو آپ نے اپنی عبادات کے لیے اگر خاص کیا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ گرمیوں میں بھی آ جاتا ہے، سردیوں میں بھی آ جاتا ہے، ورنہ وہ ایک موسم میں آتا رہتا ہے. حج کے ساتھ بھی یہی چیز ہو گئی کہ وہ سردیوں میں بھی آتا ہے، گرمیوں میں بھی آتا ہے، مختلف موسموں میں آتا ہے. ہر علاقے کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو سفر بھی کرنا ہے، آنا بھی ہے. تو یہ اپنی خوبیاں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے قمری کیلنڈر کا انتخاب کیا ہے.
وہاں بھی یہی بتایا گیا،
وہاں بھی یہی بات بتائی گئی ہے. تو یہ جو دونوں کیلنڈر ہیں یہ پہلے سے جاری تھے، یعنی ان کی ابتدا اسلام نے نہیں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ابتدا نہیں کی، یہ پہلے سے جاری تھے. محرم الحرام اس سے پہلے بھی پہلا ہی مہینہ سمجھا جاتا تھا. عربوں نے اس سے پہلے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نسی کا طریقہ ایجاد کر کے اس قمری کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کے مطابق کر لیا ہوا تھا. وہ اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ حج کے مہینے میں، کیونکہ ان کو تجارت بھی کرنی ہے اور اس طرح کے معاملات میں، تو ایک جیسا مہینہ رہے. اس کو زیادہ تر کفر قرار دے دیا گیا، یعنی یہ گویا اللہ کی تکویم میں مداخلت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع کے اوپر یہ اعلان کیا کہ دنیا جس مقام پر خدا نے کھڑی کی تھی، استدار الزمان کا یوم خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا کے جس طرح اس دنیا کی ابتدا کی تھی، زمانہ لوٹ کر اسی جگہ آ گیا ہے. یعنی وہ تاریخ پڑ گئی کہ جس تاریخ میں جو کچھ انہوں نے زیادتی کی ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، وہی تاریخیں ٹھیک آ گئیں. تو اس پر گویا ہمیشہ کے لیے اس کو قائم کر دیا گیا. یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس طریقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قمری کیلنڈر اپنی اصل صورت کے ساتھ ہمارے ہاں بحال ہو گیا اور اس کو اختیار کر لیا گیا، لیکن یہ رائج پہلے سے تھا.
ٹھیک ہے.
مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے یہ کیا کہ اب اس سال کی ابتدا کرنی ہے، یعنی جو چیز ہمارے ہاں ہوئی ہے تو وہ کب سے کی جائے. تو اس میں کچھ مشورہ ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں یہ طے کر لیا گیا کہ ہم اس کو ہجرت سے شروع کریں گے. یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں،
اسی لیے ہجری سال،
اسی لیے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. لیکن محرم الحرام ہی اس سے پہلے بھی اس کا پہلا مہینہ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ناموں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. یعنی یہ جو نام آپ مہینوں کے، ربیع الثانی ہے یا ربیع الاخرى ہے یا اس نوعیت کے جتنے نام ہیں،
نام بھی
وہ سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں، عربوں کے ہاں پہلے سے رائج.
اچھا، یہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ 12 مہینے تو پہلے سے تھے جب زمین و آسمان بنے، ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ احترام والے مہینے قرار دے رہا ہے اور اس میں جنگ پہ پابندی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے آنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو خاص کیا، وہاں اپنا معبد تعمیر کرایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو وہاں بسایا، اور یہ کہا کہ اب لوگ دنیا بھر سے اس کے حج کے لیے آئے. حج ایک بہت غیر معمولی عبادت ہے، ہم اس سے پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عبادت کا منتہا کمال ہے. یعنی جب آپ اپنی جان اپنے پروردگار کے حضور نظر کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اس کے معبد کی طرف آپ سفر کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، تو اس غیر معمولی عبادت کے لیے لوگوں کو آنا ہے. قدیم زمانے میں یہ ذرائع تو میسر نہیں تھے جو اب میسر ہیں، جنگ و جدال بھی عام طور پر ہوتی رہتی تھی، اور عرب میں تو اس کا بازار گرم ہی رہتا تھا، غارت گری کے مواقع پیدا ہوتے رہتے تھے اور لوگ قافلوں کو لوٹتے بھی تھے. تو اس طرح کی صورتحال میں چونکہ جنگ کا ایک ماحول رہتا تھا انسانوں کے مابین، تو یہ قانون بنا دیا گیا تاکہ امن لوگوں کو میسر آئے. اس میں 3 مہینے حج کے لیے خاص ہیں اور 1 مہینہ عمرے کے لیے خاص ہے، ان میں جنگ نہیں کی جائے گی، اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے. اسی بنیاد کے اوپر ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا.
جاوید صاحب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی تاکہ لوگ امن کے ساتھ آ سکیں زیارت کے لیے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ اور جدال ہی کی مذمت کی ہوتی بجائے اس کے کہ وہ 4 مہینے لمیٹڈ کر دیے؟
جنگ تو اچھے مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے، کسی مظلوم کو آپ ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں تب بھی آپ جنگ کرتے ہیں. بعض اوقات کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، آپ اس میں مدافعت کے لیے جنگ کرتے ہیں. تو جنگ اچھے مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے. یعنی یہ چیز کہ جنگ دنیا میں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو آج بھی ممکن نہیں ہو سکا. جنگ کو آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کا اصلی نسب العین یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. اللہ بھی امن ہی کو پسند کرتا ہے.
بالکل صحیح،
امن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تاہم ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر تعدی نہ ہوتی، عدوان نہ ہوتا، زیادتی نہ ہوتی، وہ حدود سے تجاوز نہ کرتا، تو پھر تو ہمیں ریاست کی بھی ضرورت نہیں. یہ جو ہم ریاست بناتے ہیں، پھر اس کو ٹیکس دیتے ہیں، پھر اپنے حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، پھر قانون کی پابندی کے احکام لگاتے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہم کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کا نظم چلانے کے لیے آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. جن کو آپ غیر پیداواری اخراجات کہتے ہیں، وہ اصل میں اسٹیٹ کی مشینری کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان امن کی حالت پر آپ سے آپ قائم نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں تجاوز ہوتا ہے. وہ تو فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ پروردگار جب آپ ارادہ و اختیار دیں گے اور دنیا کا اقتدار بھی انسان کو دے دیں گے، تو پھر تو نتیجہ یہی ہوگا کہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا. تو یہ چیز چونکہ ہوتی ہے، ہم ریاست کو گوارا کرتے ہیں. اسی طرح سے جنگ کے معاملات بھی مستقل نہیں روکے جا سکتے، سوائے اس کے سارے انسان تپسیا کے لیے نکل کھڑے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے جنگ کو روکنا تو ممکن نہیں ہے، اس کے بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں، لیکن جنگ کو کچھ مہینوں کے لیے معطل کرا دینا یہ ممکن تھا. اور اس میں حج کو خاص طور پر، کہ اگر آپ کو فرض کر لیجئے کہ کسی ظلم کا ازالہ کرنے کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے، تو آپ اس موقع کے اوپر جنگ نہ چھیڑیے تاکہ قافلے آ سکیں، حج کر سکیں، اطمینان کے ساتھ واپس جا سکیں. تو 3 مہینے میں چونکہ حج کا سفر مکمل ہو جاتا تھا کم و بیش گرد و پیش کے علاقوں کے لیے، اس کے لیے 3 مہینے مقرر کر دیے گئے، اور اگر آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے تو رجب کو مہینہ مقرر کر دیا گیا.
اچھا، محرم الحرام کا جب ذکر آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن میں وہی واقعہ کربلا آتا ہے. اس واقعے کا ظہور پذیر یہ تو محرم میں ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی، اس سے پہلے بھی محرم کی اپنی کوئی اہمیت ہے محرم الحرام کی؟ یہ تو آپ ایک تو یہ کہ احترام والا مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی تاریخی واقعہ؟
بعض قدیم تاریخی واقعات اس مہینے سے بھی منسوخ کیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ عاشور کا روزہ رکھتے ہیں یہود، ایک روایت یہ بھی ہے. ایک یہ ہے کہ قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے. ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بڑی خطا ان سے ہو گئی تھی اور اس کی معافی کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے. ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اس میں فرعون کے مظالم سے نجات ہوئی تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر دریا کے پار اترے تھے، تو یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں بھی اس کی بہت خوشی ہے، وہ اگر ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھ لیں گے. تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کی روایت آپ نے قائم کر دی. تو یہ اس نوعیت کے واقعات ہیں جو اس کے پس منظر میں بیان کیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں.
اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے جاوید صاحب کہ یہ عاشور جو ہے، یہ یعنی دنیا بھی اسی دن پیدا ہوئی تھی اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی، اور اس طرح کی اور دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی کوئی تاریخی حیثیت ہے؟
یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینی ہے. اللہ یا اللہ کے پیغمبر کی طرف اگر کسی بات کی نسبت کرنی ہو تو اس کو انتہائی مستند ذرائع سے پہنچنا چاہیے. وہ یا قرآن میں ہونی چاہیے یا کسی صحیح حدیث کے اندر ہونی چاہیے، یعنی جو محدثین کے اعلیٰ ترین معیارات پر پوری اترتی ہو. اللہ کی طرف، اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک کسی صحیح ذریعے سے، مستند ذریعے سے نہیں پہنچی. اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں ہر شخص کو محتاط رہنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے 5 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے. اس میں آخری چیز یہ ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. اس کا لوگ عام طور پر لحاظ نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ضعیف بھی روایت کیا فرق پڑتا ہے, ایک تاریخی واقعہ بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. تاریخی واقعہ اگر تو دنیا سے متعلق ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر اس میں کسی چیز کی نسبت اللہ اور رسول کی طرف ہو رہی ہے تو پھر بہت فرق پڑتا ہے. تو میرا ذوق اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف یا دین کی طرف کسی بات کی اگر نسبت کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو آخری درجے کا اطمینان ہونا چاہیے.
ٹھیک, عاشور کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا, عاشور کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟
یہ تو جو 10 تاریخ ہوتی ہے نا اس کے لحاظ, عشر کہتے ہیں عربی زبان میں 10 کو, اس سے یہ تعبیر بن گئی,
اسی سے نکلا ہے. ذرا سا اس پر آتے ہیں, شہادت کے حوالے سے گفتگو میں کروں گا کہ بیسیکلی شہادت ہے کیا, شہادت کسے کہا جاتا ہے اور کس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شہادت کے درجے پر ہے اور یہ شہید کے درجے پر ہے, یہ شہید ہیں.
یہ قرآن مجید میں تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے گواہی کے معنی میں, شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ شاہدم و مبشرم و نذیرا, یعنی آپ خدا کے دین کی گواہی دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے. اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, بنی اسماعیل کے بارے میں خاص طور پر یہ تعبیر اختیار کی گئی, تکون شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر دین کے گواہ بن جاؤ, اور اسی میں یہ بھی فرمایا ہے وہ یکون رسول علیکم شہیدا, اور خدا کا پیغمبر تم پر اس دین کی گواہی دے دے گا. تمہاری حیثیت ایک درمیان کی امت کی ہے, تمہارے پیچھے اللہ کا پیغمبر ہے, تم نے دنیا تک پیغام پہنچانا ہے, تم درمیان میں کھڑے ہو, خدا کے دین کی گواہی دو, اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ہوا ہے کہ جو جنگ ہو گئی احد کی جنگ, اس میں مسلمانوں کو وقتی ہزیمت اٹھانا پڑی.
بالکل صحیح,
یعنی اگرچہ بعد میں اس کا ادالہ ہو گیا, اس طرح کی شکست تو نہیں ہوئی, لیکن ایک وقتی نوعیت کی ہزیمت اٹھانا پڑی. اس میں منافقین نے بہت سے سوالات پیدا کر دیے کہ یہ کیوں ہوا, اللہ کا رسول میدان میں اترا ہے, اللہ کو مدد کرنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت سی مصلحتیں پیش نظر تھیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو معاملات کرتے ہیں ان معاملات میں تطہیر بھی کرنا ہوتی ہے, منافقین کو الگ بھی کرنا ہوتا ہے, ایک مشکل پیدا کر کے دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی, یتخذ منکم شہداء, تمہارے اندر سے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اندر یہ شدید خواہش تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, ان کو بھی یہ موقع فراہم کرنا تھا. اگر یہ صورت پیدا نہ ہوتی تو یہ اتنی شہادتیں بھی نہ ہوتی. آپ کے علم میں نا کہ اس میں 60-70 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو یہ وہاں پر یہ لفظ اسمانی میں استعمال ہوا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے دین کی نصرت کے لیے نکلتا ہے, خدا کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے اور اس میں اپنی جان دے دیتا ہے, تو گویا جان دے کر اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے. اس کے لیے بھی شہید کا یا شہداء کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے. وہاں سے یہ ہمارے ہاں استعمال ہونے لگا, جب کوئی آدمی خدا کے دین کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ شہید.
ایک چھوٹا سا ضمنی سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ شہید جو آج ہم عام طور پر اصطلاح استعمال کرتے ہیں, کسی کا کوئی ورکر مر جائے تو ہم شہید کہہ دیتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہوگی؟
اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی. یعنی شہید ہمارے ہاں چونکہ خاص اصطلاح تھی, ہم اس کو استعمال کرتے تھے. جیسے میں نے قرآن مجید میں اس کا ماخذ آپ کو بتایا, بعض روایتوں میں اس حیثیت سے ذکر ہوا ہے. تو ہمارے ہاں تو اس تعبیر کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں ایک آدمی نکلا, اس نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی, یا اللہ کی راہ میں نکلا اور اس راستے میں اس کو موت آ گئی, تو اس کے لیے لفظ شہید استعمال کیا جاتا تھا. یہ ہماری دینی اصطلاح تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو شہید حریت, شہید سیاست, اس طرح کے بہت سے معنی میں استعمال کر لیا. آپ کے علم میں ہے کہ بھگت سنگھ کو بھی شہید کہا جاتا ہے, سکھوں نے بھی یہ اصطلاح اپنا لی. تو زبان میں اس طرح کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں, یعنی کسی اصطلاح پر آپ کی اجارہ داری تو نہیں ہوتی. آپ کے ہاں وہ جسمانی میں استعمال ہوتی ہے, جس کا مذہبی پس منظر ہے وہ میں نے واضح کر دیا, لیکن لفظ جب لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا تو وہ اس کو اپنے طریقے پہ بھی استعمال کریں گے. اب وہ استعمال ہوتا ہے اور اس استعمال پر آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ لوگ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اپنے کسی لیڈر کو, اپنے کسی رہنما کو شہید قرار دے دیتے ہیں. یہ بات کہ کس نے خدا کی راہ میں جان دی ہے, اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ آدمی خدا کے لیے نکلا, خدا کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا. یعنی اب بدر کے اندر جو لوگ نکلے ان کے بارے میں تو بحث کا گنجائش نہیں ہے نا کہ کس لیے نکلے تھے. احد میں جو لوگ نکلے ان کے بارے میں بھی یہ بحث کی گنجائش نہیں ہے. یا مثال کے طور پر ہمارے ہاں سید احمد شہید نے ایک اقدام کیا, اس میں بھی کوئی اس کا تصور نہیں ہے. تو بعض موقعوں کے اوپر تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ محرک کیا ہے, نیت کیا ہے, مقصد کیا ہے, نصب العین کیا ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نہیں جانتے, یعنی بظاہر ہمارے سامنے موت واقع ہوئی ہے, بظاہر کسی جنگ میں کوئی آدمی اترا ہے, وہ جنگ اصلاً تو خدا کے دین کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھی, اس کی نیت کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے، اس کا فیصلہ خدا قیامت میں کر لے گا، ہمیں اس پر بھی کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دینی لحاظ سے تو اس کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. باقی ایک دنیوی تعبیر کے لحاظ سے آپ جو چاہے کہہ لیں، جیسے لوگ جہاد حریت بھی تو کہتے ہیں نا، تو جہاد بھی ایک دینی اصطلاح ہے، لیکن آزادی کی جنگ کو جہاد حریت یا جہاد آزادی کہہ لیا جاتا ہے. تو یہ لفظوں کا توسیع استعمال ہے اور یہ دنیا کی ہر زبان میں ہو جاتا ہے. اس میں اگر آپ اس کو روکنا بھی چاہیں گے تو آپ روک نہیں سکتے. البتہ یہ فرق واضح کرتے رہنا چاہیے کہ جس چیز کو دین میں شہادت یا شہید کہا جاتا ہے اس کا مبدا کیا.
جاوید صاحب، ذرا کچھ ٹیکنیکل معاملات کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہم محرم مہینہ جب دیکھتے ہیں اور اسپیشلی جب عاشور کا جب دن آتا ہے، تو اس کے اندر ہماری مسلمان ریاست میں اور اسپیشلی پاکستان کی میں بات کروں گا، اس میں بڑے ایک علماء کرام کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی سامنے آتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ مختلف جو ہے تنازع کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ایک عالم دین کو کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، مسلمان ہو یا عالم دین، دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو داعی سمجھیں، دین کی دعوت دینے والا سمجھیں. آپ کو دین لوگوں کو بتانا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے، تو آپ بھی دین بتانے ہی کے حق رکھتے ہیں، اس سے زائد کوئی حق نہیں رکھتے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنا ایک نقطۂ نظر قائم کریں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بیان کریں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دیں. لیکن لوگوں کے جذبات کو بڑھکانا، اس میں انتہا پسندانہ تصورات کو داخل کر دینا، کسی کی جان و مال آبرو کے خلاف لوگوں کو اکسانا، یہ تو بدترین جرائم ہیں جس کا کوئی شخص ارتکاب کر سکتا ہے. دین میں جب آپ غلو کی ابتدا کر دیتے ہیں، قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین میں انتہا پسندی نہ اختیار کرو، مبالغہ نہ پیدا کرو، دین کو اسی جگہ رکھو جہاں وہ موجود ہے. تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ مذہبی فکر میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی منطق کے نتیجے کے طور پر پھر قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے، یعنی وہ چیزیں موجود ہیں، وہ جڑ میں ہیں، اس لیے ان کو جب کوئی عالم بیان کرتا ہے، مذہبی استدلال کے ساتھ بیان کرتا ہے، مذہبی تحریکیں بیان کرتی ہیں، تو مخاطب اس کو سنتا ہے اور بسا اوقات اس کے جو حدود شرائط ہوتے ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خون بہتا ہے، مسلمان کا خون بہتا ہے، انسان کا خون بہتا ہے. درا حال ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن فسادن فرض فکانما قتل الناس جمیعا، اگر آپ نے ایک انسان کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا ہے تو آپ نے پوری انسانیت کے قتل کا ارتکاب کیا، یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو اکبر القبائر ہے، سب سے بڑے گناہ ہیں، یعنی جن سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، وہ تین ہے، شرک ہے، قتل ہے اور بدکاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ سب باتیں واضح کر دی گئی ہیں. کسی انسان کی آپ جان نہیں لے سکتے، کسی انسان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں مذہبی فکر میں بھی بعض چیزیں موجود ہیں اور رویوں میں بھی ناشائستگی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں جب ملتی ہیں آپس میں تو اس کی بنیاد پر ایک انتہا پسندانہ رویہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر ایسے کسی موقع پر کیونکہ لوگوں کے جذبات بھی تھوڑے برنگیختہ ہوتے ہیں، برنگیختہ کرنے والے اور زیادہ برنگیختہ کر دیتے ہیں. جبکہ علماء کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح توازن سے پیش کریں، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ پیش کریں، استدلال کے ساتھ پیش کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو کچھ ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں یہ دلیل کے ساتھ رکھ رہے ہیں، ہماری رائے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جو کچھ ہم نے صحیح سمجھا ہے بیان کر دیا ہے، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم پر کوئی الہام نہیں ہوتا، ان کو یہ بتائیں کہ تمہیں جس چیز کو معقولیت تم محسوس کرو اختیار کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت صرف دعوت کی،
ٹھیک،
یعنی تمہیں پیغام پہنچانا ہے، اپنی بات کہنی ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ دوسرے کا کام.
جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسے مواقع پر جب یہ اختلافات ہوتے ہیں تو کچھ بزرگوں کا پھر یہ خیال ہوتا ہے اور لوگ آ کر ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں بھائی اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، اختلافات کو بھلا دینا چاہیے، آپ کے خیال میں اختلافات کو بھلایا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟
یہ خلاف فطرت ہے، اختلافات رہیں گے، انسانی زندگی کو اختلافات سے پاک نہیں کیا جا سکتا. اختلافات میں بڑی رحمت ہے، اس کے ذریعے سے حقائق واضح ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو سائنسی حقائق بھی دریافت نہ ہوتے.
تو پھر اختلافات زحمت کیوں بن جاتے ہیں؟
دو چیزیں مسلمات تھیں، ارسطو کی سائنس مسلمات میں سمجھی جاتی تھی، اس کو کوئی چیلنج نہ کرتا. نیوٹن نے دنیا کو جس طرح ایک مشین کے طور پر دیکھا تھا، اس کو کوئی چیلنج کرنے کی جسارت ہی نہ کرتا. مادے کو اصل حقیقت مان لیا گیا تھا، کوئی بھی نہ آگے کہتا، جیسے برگسا نے کہا کہ نہیں اصل حقیقت تو شعور ہے. تو یہ اختلافات علم کی دنیا میں بہت رحمت ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے، ذہن کے نئے دریچے کھلتے ہیں، نئے نئے امکانات سامنے آتے ہیں، نئی دنیائیں دریافت ہوتی ہیں. یہ کسی بھی معاملے میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ اختلاف کو آپ مخالفت اور عناد نہ بننے دیں. اپنے آپ کو جبریل امین نہ سمجھ لیں, اپنی بات کو خدا کا الہام نہ سمجھ لیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک بات دین سے سیکھی ہے, آپ نے اپنی عقل سے سیکھی ہے, آپ نے اپنے تجربے سے سیکھی ہے. علم کے ہی ذرائع ہیں نا, تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, استنتاج اور استنباط ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کی تنظیم کر دیتے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کا اجتہاد ہے, آپ نے یہ بات سمجھی ہے, آپ اس کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ. اگر دوسرا آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ نہ مانے. اس کی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی, اس کے نتائج فکر دوسرے ہیں, اس کا اپروچ دوسرا ہے, وہ چیزوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے. اسی میں دنیا کے اندر وہ تنوع موجود ہے. قرآن مجید نے دیکھیے کتنی سخت تنبیہ کی ہے کہ خدا نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. آسمان کا پروردگار ہے, کس میں ہمت ہے کہ اس کی زمین پر کفر کا ارتکاب کرے؟ لیکن اس نے حق دے دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان پر رہے, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. یہ بتا دیا کہ میں وہاں پوچھوں گا, دنیا میں نے مہلت دے دی ہے تم کو. تو جب خدا نے یہ معاملہ کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا, تو ہم کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کریں. اصل میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کے مقابل میں کسی کو اول تو کوئی نقطہ نظر قائم کرنے کا حق ہی نہیں. اگر اس نے وہ نقطہ نظر قائم کر لیا اور ہمارے نزدیک وہ کوئی گمراہی ہے یا وہ کوئی بری چیز ہے یا وہ کفر ہے یا وہ شرک ہے, تو اب ہم کو یہ حق بھی حاصل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو مٹا دیں. یہ حق خدا نے آپ کو نہیں دیا, یہ آپ خدا کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. یعنی خدا نے انسان کو اختیار دیا, خدا نے اختلاف کا حق دیا, خدا نے مہلت دی. آپ جب ادھر کھڑے ہو گئے تو آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے مذہبی فکر میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن چیزوں کو جب تک درست نہیں کیا جائے گا, ان کی ریفارمیشن نہیں ہوگی, ان میں صحیح بات کو واضح نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک استدلال کا تانا بانا صغرا کبرا قائم ہو جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ان کو حاصل ہو گیا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے, آپ مسلمان ہیں, تو میرا کام آپ کو تلقین کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ شائستگی سے بتا دینا ہے. میں آپ پر جبر کرنے کا حق نہیں رکھتا, یعنی یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی. جہاں یہ ذمہ داری کسی کے پاس موجود ہے, یعنی فطری طور پر موجود ہے, خدا کی سونپی ہوئی ہے. مثال کے طور پر باپ ہے, اس کو اپنے بچوں کے اوپر ایک اختیار دیا گیا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کر لے گا انہی حدود کے اندر, اور وہ بھی کب تک کرتا ہے؟ جب تک کہ بچے بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے, اس کے بعد اس کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر تلقین و نصیحت ہی باقی رہ جاتی ہے. ماں کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے, تلقین و نصیحت ہی باقی رہ جاتی ہے. حکمران ہے, یعنی آپ کا ایک نظم حکومت ہے, اس کو کچھ فطری اختیارات حاصل ہیں. یعنی وہ یہ تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو کہ آپ ملاوٹ کریں اور پھر دندناتے پھریں, آپ دھوکہ دیں. جہاں دوسروں کے حقوق پامال ہوں گے وہاں وہ بھی مداخلت کرتے ہیں, یا جہاں معاشرے کے لیے آپ کا کوئی اقدام نقصان کا باعث بنتا ہے تو ان کو حق ہے کہ مداخلت کریں. یہ حقوق تو فطرت نے بھی دیے ہیں اور یہ حقوق دین نے بھی دیے ہیں, لیکن یہ مجھے آپ کو میں ایک جتھا بنا لوں, میں لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑوں, میں ان کو یہ کہوں کہ میں تمہارے اوپر دین نافذ کرنے آ گیا ہوں, میں کوئی خدائی فوجدار ہوں, نہیں, میرا تعلق آپ کے ساتھ, آپ کا تعلق میرے ساتھ, اور ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ استدلال کے ساتھ اپنی بات کرنے کا ہے. ہم کو آرگومنٹ کے ساتھ اپنی بات پیش کرنی ہے, ہمیں ریزن بتانی ہے, استدلال کرنا ہے, دلیل دینی ہے, دوسرے کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے, یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے.
جو آپ کی بات کا جو سمری ہے وہ یہ کہ اختلافات بہرحال ختم نہیں کیے جا سکتے, لیکن اس کی شائستگی کے ساتھ اس سے ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں,
یعنی میوچل ریسپیکٹ جس کو کہتے ہیں نا, باہمی احترام, وہ قائم رکھے.
وہ
ہم اختلافات خوشگوار ماحول میں دوسرے کے سامنے رکھتے, مخالفت نہ بنائیں, عناد نہ بنائیں. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, اس کا حق خدا نے آپ کو نہیں دیا. آپ یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک,
اس کی دلائل دے دیجیے.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو اختلافات کی سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے, کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کوئی اس میں سبق ملتا ہے, کوئی لیسن ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو ایک شدید اختلاف ہوا اپنے وقت کی حکومت کے ساتھ. اختلاف کا پس منظر ہم جانتے ہیں, یعنی جب سیدنا حسن کے ساتھ معاملہ کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے, تو ایک دستاویز لکھی گئی تھی, اس موقع کے اوپر امن قائم کر دیا گیا تھا, اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جتنا بھی معاملہ تھا یہ سیدنا امیر معاویہ کی زندگی تک تھا, ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں. یہ اختلاف کوئی ناجائز چیز تو نہیں,
ٹھیک ہے,
انہوں نے اس اختلاف کو بیان کیا. اس اختلاف کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے, یہ بھی حق تھا ان کو. یعنی اس زمانے میں استبدادی حکومت اگر کوئی قائم ہو جاتی ہے تو اس کا ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس کے خلاف لوگوں کو منظم کریں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ نہیں مان رہے, آپ کا حق ہے,
ٹھیک ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کا حق ہے. ان میں سے کوئی غلط چیز تو نہیں ہوئی,
ٹھیک ہے.
اب اس سے آگے کا بھی آپ کو حق حاصل ہے. یعنی اگر تو آپ نے جمہوری حکومت قائم کی ہوئی ہے, جمہوری حکومت میں آپ بیلٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں یا لوگوں کی رائے کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں, یا جس طرح خلفائے راشدین نے کیا کہ شورا کے ذریعے سے, یعنی ارباب حل وقت بیٹھ گئے اور انہوں نے مل کے فیصلہ کر لیا, تو یہ سارے تو پرامن ذرائع ہیں جن سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو جمہوری طریقہ موجود ہے تو پھر تو آپ مجھ سے یہی توقع کریں گے, ہر معقول آدمی سے یہی توقع کریں گے, وہ اپنی بات پیش کرے, رائے عامہ کو ہموار کرے, انتخابات میں حصہ لے. لیکن اگر کسی جگہ استبدادی حکومت قائم ہو جائے تو استبدادی حکومت پہ تو آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بھی بندوق کے زور سے حکومت قائم کی, پھر آپ بھی بندوق کے زور سے اسے ہٹائیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر فرض کر لیجئے کچھ لوگوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ اس شہر سے جدوجہد کی پدا ہوگی اور یہ استبدادی نظام ختم کر دیا جائے گا. انہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہ یہ ایک اجتہاد ہے اور ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے یہ اجتہاد کرے, وہ وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جب انہیں معلوم ہو کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, وہ لوگ جنہوں نے ان کو بلایا ہے وہی ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ اس ریاست کے ساتھ ہیں. یعنی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اطلاعات ملتی ہیں تو آپ گورنر تبدیل کر دیتے ہیں. جس شخص کو گورنر کے طور پر مقرر کیا گیا اس نے معاملات کو کنٹرول کر لیا ہوا تھا. جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے تین شرائط سامنے رکھ لی, نہایت معقول. یعنی میرے نزدیک وہ ایسی باتیں ہیں کہ کسی شخص کو اس کے بعد کوئی اقدام کرنے کا حق باقی نہیں رہتا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوٹ جانے دو, میں نے ایک اقدام کا فیصلہ کیا تھا, لوٹ جانے دو, مجھے سرحدوں پر چلے جانے دو, مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو, مجھے اس کے ساتھ معاملہ کرنے دو. ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ غیر معقول کہہ سکیں. لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں مانی اور بدتمیزی کا طریقہ اختیار کیا. میرے نزدیک ان کی شہادت سرتسر مظلومانہ شہادت تھی. یعنی اس کے بعد کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ اقدام کرے. بہت احمق تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے بعد عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کے خلاف یہ اقدام کیا, اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کیا بیج بو رہے ہیں اور اس کے نتائج کتنے خطرناک نکلیں گے اور یہ کیسا مکانہ معاملہ ہوگا. میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام سیاسی لیڈر اور رہنما جن کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں ان کے خلاف اقدامات بعض اوقات مستقل انعد کا باعث بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف اقدام کیا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس سے کیا مصائب نازل ہوئے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا. ابھی ہم نے بلوچستان میں ایک اقدام کیا اکبر بگٹی صاحب کے خلاف, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سیاسی نتائج کتنے برے نکلے ہیں. تو سیدنا حسین کی شخصیت تو ایک غیر معمولی شخصیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. انہوں نے جتنا بھی معاملہ کیا تھا ان سارے معاملے کو بہت آسانی کے ساتھ ایک اچھا رخ دیا جا سکتا تھا. جب انہوں نے خود تین چیزیں پیش کر دیں تو پھر انہی چیزوں کو عزت اور احترام کے ساتھ ماننا چاہیے تھا اور ان کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے تھا. تو اس احمقانہ اقدام کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بھی لعنت کے مستحق ہوئے جنہوں نے اس طرح کا اقدام کیا. بعد میں امت مسلمہ میں بھی تفریق پیدا ہوئی اور آج تک ہم اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب اختلافات اس درجے میں بھی چلے جائیں تو اس میں بھی ایک انسان حالات کا لحاظ کر کے کس شائستگی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جس مقام پر وہ کھڑے ہوئے, اور اگر کوئی سامنے احمق لوگ موجود ہیں تو وہ ایک غلطی کر کے کتنا بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں. یعنی اصل میں خون بہ گیا نا, جب خون بہ جاتا ہے تو پھر اس کے بدترین نتائج کو سمیٹنا آسان نہیں ہوتا. وہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں, ایک مرتبہ خون بہا دیتے ہیں, تو پھر اصل میں اس کی کوکھ سے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں, ان کو آپ روک نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی. یہ حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کو آپ گوارا کریں گے, اختلاف رائے کا آپ خیر مقدم کریں گے, تنقید پہ آپ گوارا کریں گے, سیاسی تنقید کو بھی گوارا کریں گے, ریاست میں آپ جمہوری اقدار کو فروغ دیں گے, اور حکومت کو تبدیل کرنے کے وہ طریقے آپ اختیار کریں گے جن کے ذریعے سے پرامن انتقال اقتدار ہو. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, آپ استبداد قائم کریں گے تو پھر خون بہے گا, اور اگر اس استبداد کے خلاف کوئی شخصیت جدوجہد کے لیے اٹھتی ہے تو آپ جو اقدام اس کے خلاف کریں گے وہ پھر آپ کے لیے بھی زنجیر بنے گا اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت اور تباہی کا باعث بن جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اختلافات کو گوارا کرنا سیکھیں, اختلافات کا خیر مقدم کرنا سیکھیں, شائستگی سے اختلاف کرنا سیکھیں. اختلافات کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی معقول تجویز سامنے آئے تو انا اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں. سیاسی معاملات میں انا اور تکبر یہ مصائب کا باعث بن جاتا ہے، اس میں ہمیشہ آدمی کو مصالحت کے لیے تیار رہنا چاہیے. چنانچہ یہی دیکھیے کہ اس سے پہلے سیدنا امیر معاویہ کتنا اعلیٰ اقدام کر چکے تھے، یعنی انہوں نے معاملات کو پرامن طریقے سے حل کیا. سیدنا حسن کتنا غیر معمولی اقدام کر چکے تھے، انہوں نے امت کو اس اختلاف سے بچایا. تو یہ غیر معمولی اقدامات ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر بصیرت کے ساتھ کرنے چاہیے. اگر آپ اختلافات کرنے نہیں دیں گے، آپ تنقید کا دروازہ بند کریں گے، آپ جمہوری اقدار کو فروغ نہیں دینے دیں گے، تو پھر استبداد پیدا ہوگا. استبداد پیدا ہوگا تو جدوجہد ہوگی، پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کا نظام تباہ ہو جائے گا. یہی ہمیں مذہبی دائرے میں کرنا چاہیے کہ ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں، یہی سیاسی دائرے میں کرنا چاہیے. جمہوری اقدار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انتخابات کرا لیں، اس کا مطلب یہ پرامن طریقوں سے اختلافات کا اظہار کریں، اکثریت کی رائے کو مان لیں، اقلیت کو عزت کے ساتھ اپنی بات کہنے دیں. اگر ایک آدمی بھی ہے تو اس کے اختلاف کا دروازہ بند نہ کریں، اور حکومتوں کو تبدیل کرنے کے پرامن راستے کھولیں تاکہ استبداد لوگوں کے لیے خون بہانے کا باعث نہ.
جاوید صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں جو دو بڑے گروہ ہیں، سنی حضرات ہیں اور شیعہ حضرات ہیں، مذہبی تہوار کے طور پر ایک جلوس سنیوں کی طرف سے نکلتا ہے جو 12 ربیع الاول کو نکالتے ہیں اور عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ، اور ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے. اسی طرح شیعہ حضرات کی طرف سے عاشور میں یہ جلوس نکلتا ہے، اور ان دونوں جلوسوں میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟
تو یہی کہوں گا کہ یہ ہماری شائستگی اور بد تہذیبی ہے کہ ہم ان معاملات کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. دیکھیے، لوگ منظم ہو کے کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہبی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اظہار کرنے والوں کو بھی آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، قانون کی پابندی کریں، جو راستے مقرر کر دیے جاتے ہیں انہی راستوں پر چلیں، ریاست کے نظم کو بھی مطلع رکھیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کا باعث ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا فریق ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ ایک فریق ایک جلسہ کر رہا ہے یا جلوس نکال رہا ہے اور دوسرا فریق ہے، تو وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھیں. یعنی اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ روایات نہیں تھی. مجھے خود معلوم ہے اپنے بچپن میں کہ عاشور کا جلوس چلا جا رہا ہے اور سنی حضرات نے اس کے راستے میں لوگوں کے لیے پانی پلانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، لوگوں کو دودھ پلانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، سبیل لگانا اس کو کہا جاتا تھا ہمارے یہاں. تو یہ بڑی اچھی روایات تھی، ان روایات کو قائم رہنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پورا کا پورا معاشرہ آپ کے نقطہ نظر کا قائل ہو جائے. تو ایک دوسرے کا احترام اس موقع کے اوپر، جو فریق یہ اقدام کر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، جلسہ کر رہا ہے، اجتماع کر رہا ہے، دوسرے فریق کو اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح ہمیں حق ہے اسی طرح ان کو بھی حق ہے. وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ بھی خدا کی زمین پر بستے ہیں، ان کو اپنے طریقے سے جو کچھ وہ سمجھتے ہیں کرنے کا حق ہے. اگر وہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی محرم اور عاشور کے حوالے سے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.